السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج ہم جس بابرکت اور خوش قسمت خاتون کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا ہیں. ہم جن خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ خواتین تھیں، یعنی امہات المومنین، ہماری مائیں، ہماری مدرس آف بلیورز، امہات المومنین، ازواج مطہرات، جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا گریٹسٹ وومن ہو ایور واک آن دا فیس آف دا پلانٹ، کہ یہ وہ خواتین تھیں کہ زمین نے ان سے بہتر خواتین کوئی اور نہیں دیکھی، یعنی سب سے بہترین، جن کو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آنے کے لیے چنا، ان کے عقد کے لیے چنا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے مشن کا، آپ کی دعوت زندگی میں ہر طرح سے ساتھ دیا، آپ کے مشن کے لیے ایک طرح سے سپورٹر بنی رہیں. تمام ازواج مطہرات کا بہت ہی اہم رول ہے اس میں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر خدیجہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار اس وقت مکہ میں، جو آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسی بنا پر کچھ اسکالرز نے اس سال کو عام الحزن کا سال کہا ہے. یہ سال کا نام اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا اور نہ ہی صحابہ نے لیا، بعد کے لوگوں نے اس کو عام الحزن کا سال قرار دیا، کیونکہ آپ کے دو بہت ہی چہیتے، دو بہت ہی بیلوڈ، آپ کی ایک تو بیوی اور ایک آپ کے چچا، وہ وفات پا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی باتیں تنہا ہو گئے تھے. صحابہ کرام اس بات کو فیل کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جدائی بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام گھبراتے تھے اور حیا آتی تھی صحابہ کرام کو، ایک شرم مانی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کچھ بات نہیں کر پاتے تھے. حالانکہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ کوئی خاتون آپ کی زندگی میں آ جائے جو آپ کے گھر کی دیکھ بھال کرے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی ایک مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جب مرد کو گھر سے سپورٹ ملتا ہے، گھر سے سکون فراہم ہوتا ہے، گھر سے بے فکری ہوتی ہے، تبھی وہ باہر کے کام انجام دے سکتا ہے. اور یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کی ایک دھن سوار تھی. جدائی ایک طرف، بیوی کی وہ غم ایک طرف، لیکن مشن اپنی جگہ. اور اسی بنا پر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا، اپنے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اپنے لیے کوئی ایک جگہ حاصل کرنے کے لیے کہ جہاں پر آپ کو قدم جمانے کا موقع ملے اور آپ دعوت دین کا کام صحیح طریقے سے انجام دے سکیں. تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں بہترین امتزاج، ایک حسین امتزاج ملتا ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی الگ ہوتی تھی، آپ کی تمام دلچسپیاں، محبت اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک طرف، لیکن مشن ایک طرف، یعنی اس پر آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. تو بہرحال خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جدائی آپ بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سے ہو گئے ہیں، کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے گھر میں بچے تھے، چاروں بیٹیاں تھیں، ان کی دیکھ ریکھ کی ضرورت تھی. یعنی زینب رضی اللہ عنہا کی تو شادی ہو گئی تھی، لیکن باقی کی تینوں بیٹیاں موجود تھیں گھر میں، ان کی دیکھ ریکھ تھی. پھر زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ گھر میں موجود تھے، تو ان سب کی دیکھ ریکھ کی ضرورت تھی ظاہر سی بات ہے. اسی لیے صحابہ کرام کی تو ہمت نہیں ہوئی، لیکن آپ ایک خاتون جو تھیں، خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا، کچھ ان کو خلوہ کہتے ہیں اور کچھ خولہ کہتے ہیں، تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کا ہمیں سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمت کی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تنہا ہو گئے ہیں، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس سے نکاح کروں؟ تب خولہ بنت حکیم نے کہا کہ دو لڑکیاں ہیں یا دو خواتین ہیں، ایک لڑکی ہے کنواری سیبہ ہے اور ایک دوسری بیوہ ہے. آپ نے پوچھا کہ کون ہے سیبہ اور کون ہے بیوہ؟ کہا کہ عمر بن سکران کی بیوی سودا اور ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. تو یہ خولہ بنت حکیم تھی جنہوں نے جسارت کی تاکہ جو آپ تنہا سے ہو گئے تھے اور غمگین تھے تو آپ کا دل اور آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی میں بہترین نعم البدل عطا کیا۔ ٹھیک ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن سودا رضی اللہ عنہ بھی ایک بہت ہی بہترین اور وفاشوار بیوی ثابت ہوئیں جو آخر دم تک آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی وفادار رہیں اور آپ کے لیے انہوں نے بہت ساری ایثار اور قربانیاں دی۔ سودا رضی اللہ عنہ یہ وہ خاتون ہیں جو سابقون الاولون میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اور ان کے شوہر سکران بن عمر، ان کے ہسبینڈ فرسٹ ایکس ہسبینڈ کا نام تھا، اور یہ دونوں شوہر اور بیوی سب سے پہلے ایمان لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پہلے دعوت دی تو اسی وقت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے اس مشن میں برابر کے ساتھ رہے، اور ان کا مشن ہی یہ بن گیا تھا ان کی زندگی کا مقصد کہ وہ بس گھر گھر جاتے تھے اور یہ دعوت سب کو عام کرتے تھے۔ تو انہی میں سے سکران بن عمر بھی تھے۔ جب سکران بن عمر سے ابو بکر صدیق نے ذکر کیا تو وہ فوراً انہوں نے لبیک کہا اور پہلی ہی آواز پر وہ اسلام لے آئے، اور جب دار ارقم بن چکا تھا، یعنی تقریباً پہلے سال کہا جاتا ہے کہ جو پہلا سال تھا نبوت کا، تو پہلے سال میں ہی سکران بن عمر ایمان لے آئے، اور چونکہ سودا رضی اللہ عنہ ان کی بیوی تھی لہٰذا اپنے شوہر کی وجہ سے سودا رضی اللہ عنہ بھی فوراً ایمان لے آئیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے، اگر جو ہم جانتے ہیں کہ اسپاؤسز اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر نیک ہو تو دوسرے پر لازمی اثر ہوتا ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ہسبینڈ اگر کوئی ہے نیک تو وہ اپنی بیوی کو بھی اسی طرف راغب کرے، اور اگر بیوی نیک ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی اس طرف راغب کرے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے اسلام قبول کرنے میں وہ سبقت لے گئیں، اور اسی بنا پر سابقون الاولون میں شمار ہوا ان کا۔ جب سچائی ان کے سامنے آئی، حق ان کے سامنے آئے، تو ان دونوں نے لبیک کہا فوراً، تو وہ فیمس ہے اس بنا پر کہ انہوں نے پہلے حق کو قبول کیا اور فوراً لبیک کہا۔ وہ اس بنا پر مشہور ہے کہ ہاجرت الی حبشہ و الی المدینہ، یعنی اصحاب الحجرتین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ سودا رضی اللہ عنہ نے دو ہجرتیں کی، اور یہ ایک بہت بڑا آنر ہے۔ جو دو گروپ تھے ہجرت حبشہ کے، جو فرسٹ گروپ تھا وہ چھوٹا گروپ تھا اور جو سیکنڈ گروپ تھا وہ لارجر تھا، اسی میں سودا رضی اللہ عنہ اور ان کے ہسبینڈ بھی شامل تھے۔ تیسری بنا پر جو مشہور ہیں کہ ان کی پانچ حدیثیں ہیں، ابن عباس اور یحییٰ بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، اور یہ صحاح ستہ میں موجود ہیں، اوتھینٹک روایت ہے ان کی، پانچوں کی پانچوں حدیثیں صحاح ستہ میں موجود ہیں، اور صحیح بخاری میں بھی امام بخاری نے ان کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور پھر اگر ہم ان کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کا سٹیٹمنٹ سنیں کہ جو بہت ہی مشہور ہے کہ میں رآیت رآتن، یعنی میں نے نہیں دیکھا یا میں نے نہیں چاہا، اور میرا دل چاہتا کہ ان کا دل میرے دل میں ہو یا میں ان کی جیسی بننا چاہوں، یا جو خاتون کو میں نے پسند کیا یا جن کے اندر میں نے خوبیاں دیکھی تو میرا دل چاہا کہ میں بھی ویسی بنوں، تو وہ سودا رضی اللہ عنہ تھی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا سٹیٹمنٹ ہے ان کے بارے میں۔ سودا بنت زمعہ قرشیہ تھی، یعنی قریش قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور آگے جا کر ان کا نسب، یعنی ان کے والد کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش سے مل جاتا ہے، قبیلہ قریش سے۔ والدہ کا نام شموسن تھا اور فادر ان کے زمعہ تھے، اور ایک بھائی تھا ان کا جن کا نام عبداللہ تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو رشتہ گیا، اور ان کے بھائی چونکہ اس وقت حج پر گئے ہوئے تھے اور والد چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے لہٰذا وہ حج پر نہیں جا سکے تھے، جب بھائی واپس آئے اور ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا ہے، تو وہ بہت غصہ ہوئے اور غصے میں اپنے سر پر مٹی ڈال لی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ اپنے اس فعل پر وہ شرمندہ اور نادم ہوا کرتے تھے کہ میں کیسا نادان تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کے نکاح کی خبر سن کر اپنے سر پر مٹی ڈالی تھی، جبکہ یہ سب سے اچھی بات تھی۔ تو بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ نکاح کا پیغام آگے گیا۔ جب خولہ بنت حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں خواتین کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ تب خولہ بنت حکیم سودا بنت زمعہ کے گھر گئیں اور جا کر ان کے والد کو پہلے سلام کیا۔ انہیں تمام سیرت کی کتابوں میں یہ بات بالکل یکساں ہے کہ وہ ان کے والد کے پاس گئیں، اور بعض ویسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو پہلے سودا رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ سودا رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دیتی ہوئی والد کے پاس گئی کہ تم خوش قسمت ہو اور تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے نصیب جاگنے والے ہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے، اور پھر وہ یہ کہتی ہوئی اندر گئی والد کے پاس جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ روایت میں یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے جاتے سے ہی پہلے سلام کیا ان کے والد کو، جو اس زمانے کا سلام تھا، اور ان کے والد نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کہ کیسے آنا ہو اور تم کون ہو۔ تب خولہ رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا تعارف کروایا اور کہنے لگی کہ میرا نام خولہ ہے اور میں عثمان بن مزعون کی بیوی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کس بنا پر تمہارا آنا ہوا، یعنی کیسے آنا ہوا۔ تو تب انہوں نے کہا کہ عبد المطلب کے پوتے اور عبداللہ کے بیٹے محمد بن عبداللہ نے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، انہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو ان کے والد نے سنتے ہی کہا کہ رشتہ تو بہت اچھا ہے اور خاندان تو دیکھنا ہی نہیں پڑتا، یعنی خاندان تو بہت ہی اچھا ہے، نسب بہت اچھا ہے، رشتہ بہت اچھا ہے، یعنی محمد بن عبداللہ تو بہت ہی اچھے ہیں، لہٰذا تم سودا سے پوچھ لو۔ اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کا بھی معروف طریقہ آپ دیکھیں، اور یہ بات شروع سے ہوتی آئی ہے، یعنی معاشرہ کتنا بھی بگڑ چکا ہو، معاشرے میں کتنا بھی بگاڑ آ چکا ہو، سوسائٹی کتنی بھی خراب ہو چکی ہو، لیکن جو ایک معروف طریقہ تھا رشتے کا، یعنی رشتہ کس طرح سے دیا جاتا ہے اور کس طرح سے لیا جاتا ہے، کس طرح سے بات پکی ہوتی ہے اور کس طرح سے نکاح کی بات طے ہوتی ہے، تو یہ والدین کے تھرو ہی ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، حالانکہ وہ جو سوسائٹی تھی وہ مشرق سوسائٹی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں، حالانکہ بے حیائی عام تھی، پردہ بھی نہیں تھا، ہم سب جانتے کہ اس زمانے کا جو معمول تھا، میجورٹی جو ہے وہ خواتین پیچھے دوپٹہ ڈالتی تھی اور سامنے کا گلا کھلا ہوتا تھا، یعنی سینہ نہیں کور کرتے تھے وہ لوگ۔ لیکن اس زمانے میں جو خاندانی عورتیں ہوتی تھیں، جیسے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھے، کہ اس زمانے میں بھی وہ اپنے آپ کو کور کرتی تھیں، اسی لیے ان کا لقب طاہرہ پڑا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی کوالٹیز تھیں ان کے اندر ماشاء اللہ۔ بہرحال خولہ فادر کے پاس گئی پہلے، حالانکہ سودا رضی اللہ عنہا بیوہ ہو چکی تھیں، اب ان کو کم از کم اتنی تو اجازت تھی ہی کہ بیوہ ہیں تو اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے والد کے پاس گئی، والد نے پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی رائے مانگ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر یا تو ایکسٹریم میں اس طرح سے چلے جاتے ہیں لوگ کہ لڑکی سے بالکل کچھ رضامندی لیتے ہی نہیں ہے، لڑکی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ اس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، سہیلیوں سے ادھر ادھر سے کچھ سننے سنانے کو مل گیا تو مل گیا، ادروائز نہیں۔ تو یہ بھی بات درست نہیں ہے، لڑکی سے اس کا اندیہ لیں، یعنی اس کی مرضی پوچھیں، اس کو بتائیں لڑکے کے بارے میں کہ کس کا رشتہ آیا ہے، ظاہر سی بات ہے زندگی بھر کا فیصلہ ہے، اور لڑکی خاموش رہے گی، ظاہر سی بات ہے لڑکی جو شرم و حیا والی ہوگی تو وہ تو خاموش ہی رہے گی، وہ کیا کہے گی بیچاری۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لڑکی کی خاموشی اس کی رضامندی ہے، یعنی کنواری لڑکی کی خاموشی رضامندی تسلیم کی جائے گی، اور جو بیوہ یا ڈیوورس خاتون ہوگی وہ زبان سے کہے گی۔ تو بہرحال یہ معروف طریقے سے رشتہ ہوا۔ یہاں بھی ہمارے لیے سبق ہے، آج کی جو ماڈرن سوسائٹی ہے جو اپنے آپ کو بہت آزاد خیال تسلیم کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر ایک سبق ہے کہ کیا مکہ کی سوسائٹی وہ آزاد نہیں تھی، سب سے زیادہ آزاد معاشرہ تھا وہ، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی یہ معروف طریقہ تھا نکاح کا اور پیغام دینے کا، کہ پہلے لڑکی کے والدین سے بات کی جاتی تھی، اور والدین بھی لڑکی سے اجازت لے رہے ہیں، لڑکی سے اس کی رائے پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین ہمیں امتزاج ملتا ہے دونوں طرف سے۔ تو یہ ایک نارمل چیز ہے، یہ معروف طریقہ ہے، اس کو معروف طریقہ کہتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہیں، مادر پدر آزاد معاشرہ کے لڑکیاں آتی ہیں، ہائے ہیلو کیا، السلام علیکم، آپ جانتے ہیں میں نے شادی کر لی ہے، استغفر اللہ، یا بعض اوقات تو آ کر بتاتے بھی نہیں ہیں، باہر کے باہر شادی ہو جاتی ہے، والدین کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی یہ اس کو آزادی نہیں کہیں گے، یہ تو ایک کچھ اور ہی چیز کہیں گے، اس کو بے حیائی کہیں گے اس کو۔ تو کتنا بھی آزاد معاشرہ ہو جائے، جب تک کہ والدین کا سپورٹ نہ ہو، کیونکہ والدین کا سپورٹ جب ہوگا تو لڑکی عزت کے ساتھ رخصت ہوتی ہے گھر سے، اس کو خاندان کا، فیملی کا سپورٹ رہتا ہے کہ سسرال میں کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو والدین اس کے سپورٹ کے لیے آگے بڑھ کر آ جاتے ہیں، پھر والدین کی دعاؤں میں یا ان کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوتی ہے لڑکی۔ کتنی بڑی ایک سعادت ہے یہ لڑکی کے لیے، آپ خود امیجن کریں، تصور کریں ذرا کہ والدین کے بغیر کیا کوئی خوش رہ سکتا ہے، جس نے والدین کا دل دکھایا ہو وہ کیا خوش رہے گا۔ اور پھر ایسی پسند کی جو شادیاں کرتی ہیں لڑکیاں، اور بعض اوقات کچھ لڑکیاں گھر سے بھی چلی جاتی ہیں چھوڑ کر والدین کو پوچھے بغیر، کیا وہ خوش رہتی ہیں بھلا، جنہوں نے والدین کی دعائیں نہیں لی، ان کے دعاؤں کے سائے میں رخصت نہیں ہوئی، وہ کیا خوش رہ سکیں گی۔ اور سب سے بڑھ کر جس کے لیے آپ نے گھر چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، ان کی عزت داؤ پر لگائی، بعد میں چل کر وہی شوہر جس کے ساتھ آپ گئی تھی کورٹ میرج کرنے کے لیے، جو بھی لڑکیاں ایسا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ لڑکیوں کو نیک ہدایت دے، تو وہ شوہر خود کہہ دیتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ وفا نہیں کر سکی تو میرے ساتھ کیا وفا کر سکو گی، اور وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی 90% کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری امت کی بیٹیوں کو صحیح ہدایت دے، اور والدین کو بھی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی بیٹیوں کی، اور بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے والدین کی عزت کا پاس لحاظ رکھیں، اپنے خاندان کا لحاظ رکھیں۔ تو بہرحال خولہ بنت حکیم سودا رضی اللہ عنہ کے والد کے پاس گئیں. والد نے کہا کہ میری طرف سے تو اجازت ہے تم سودا سے پوچھ لو. جب سودا رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے اور میں راضی ہوں, بھلا اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی تھی. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت یہ نکاح کی بات ہوئی اس وقت سودا رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال سے کراس کر چکی تھی ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی تھی. بعض روایت میں تو 50 کا بھی ذکر ملتا ہے, لیکن واللہ عالم اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. کوئی بہت زیادہ اوتھینٹک روایت نہیں ہے, لیکن ان کے بارے میں اتنا پتہ چلتا ہے کہ 50 سال یا 40 سال کے درمیان کی ایج تھی ان کی. اب آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزاری, ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا, اور جو دوسرا نکاح کر رہے ہیں وہ بھی ایک بیوہ خاتون سے کر رہے ہیں اور جو اتنی ایجڈ ہیں, اور ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی اور جسم بھی بھرا ہوا تھا, یعنی صحت مند خاتون تھی, اور یعنی جو جسمانی ان کی ساخت تھی بہت زیادہ لمبی تھی, وہ یعنی ایکسٹریملی ٹال تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن آپ کی تمام ازواج جمع تھی اور سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ازواج مطہرات میں سے کسی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سب سے پہلے آپ سے آ کر ملے گی, یعنی آپ کی وفات کے بعد کون سب سے پہلے آپ سے آ کر ملے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے لگیں, یعنی تمام ازواج مطہرات ایک دوسرے کے ہاتھ کو ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ بڑا ہے, اور ہم اس وقت مطلب نہیں سمجھ پائے تھے اس بات کا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارتاً اور کنایتاً بات کی تھی. ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ناپ کر دیکھیں کہ ہاتھ کس کا لمبا ہے, بلکہ یہاں پر آپ کی مراد کچھ اور تھی کہ کون سخی زیادہ ہے, کس کا ہاتھ کھلا ہے, کون زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے, کون صدقہ دیتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کے بعد سب سے پہلے زینب بنت جحش کا انتقال ہوا, اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد کیا بات تھی آپ کی, یعنی لمبے ہاتھوں سے مراد زینب بنت جحش تھی جو کہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی. ورنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ ہم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ سودا رضی اللہ عنہ کے تھے, جبکہ ان کا انتقال بعد میں ہوا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. بہرحال سودا بنت زما پہلے ہی سال میں مسلمان ہوئی. جب مشکلات آئیں, جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور مکہ میں ہم سب جانتے کہ حالت کتنے خراب تھے, کہا جاتا ہے کہ جیسے ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر مکہ میں پھیلی لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. 3 سال بہت مشکل سے گزرے, 4th سال ظلم و ستم کی جب انتہا ہو گئی تب اللہ کے رسول نے تمام لوگوں سے کہا کہ تمہیں ہجرت کرنی ہو تو حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ, وہاں کا بادشاہ عادل ہے. تب پھر ان کی یعنی سکران بن عمر اور سودا بنت زما یہ دونوں ہجرت کر گئے. جب یہ حبشہ میں تھے تو وہاں پر انہوں نے بہت مشکل حالت میں زندگی گزاری. ظاہر سے بتایا, آپ دیکھیں نا کہ ایک نیا ملک, نئی زبان, نئے لوگ, نہ وہاں کچھ بزنس, نہ کچھ اپنا گھر, کوئی بھی کوئی چیز نہیں, کتنی مشکل میں, جتنے بھی جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے کتنی مشکل میں ان لوگوں نے گزارا کیا ہوگا, لیکن کوئی ان کے زبان پر کوئی حرف شکایت ہم نہیں سنتے ہیں. سبحان اللہ, کیسی کیسی قربانیاں دی صحابہ کرام نے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سبق آموز ہے, اور ہم بہت سارے سبق سیکھ سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنی کمپلین کرتے ہیں نا کہ, اور اکثر جو مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ اچھا آئیے کلاسز میں آئیے, یا کہیں دروس ہوتے ہیں, ویکلی دروس ہوتے ہیں تو وہاں آئیے, تو سب سے پہلے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ کیا کریں, بچوں کا کھانا کھلانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت, کیا کریں, اس وقت گرمی بہت ہے, جب تھوڑا موسم ٹھیک ہوگا تب ہم آئیں گے. جب انوائٹ کرو کہتے ہیں کہ سردی بہت زیادہ ہے, بچوں کو لے کر باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, موسم جب تھوڑا پریزنٹ ہوگا تب ہم آئیں گے. یعنی ہم اب کیا کہیں, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم کرے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے موسم بہت ہی خوشگوار ہو, نہ گرمی ہو نہ سردی ہو, ہماری مرضی کا موسم ہو, ہمارے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے اور تب ہم آئیں گے کوئی درس وغیرہ سننے. آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے, اور جبکہ دیکھیں کہ ہمیں کتنی سہولت ہے کہ ہم کوئی کلاسز میں جاتے ہیں, ہم کوئی دروس میں جاتے ہیں, الحمدللہ جس گھر میں جاتے ہیں, جس سینٹر پہ جاتے ہیں وہ سینٹر بھی ایئر کنڈیشن, جو کار میں ہم بیٹھتے ہیں وہ کار بھی اے سی, بہترین اے سی ہماری کار اس میں ہے الحمدللہ. یہاں پر کتنی سہولت ہے ہمیں یہاں پر, آپ خود سوچیں. اور آج دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلنا ویسا مشکل نہیں جیسا اس زمانے میں تھا. ان لوگوں نے ہجرت کی, تو یہ سودا بنت زما انہیں میں سے ایک تھی کہ خواتین نے بھی ہجرت کی, خواتین بھی پیچھے نہیں رہی, کوئی فیلڈ میں خواتین پیچھے نہیں رہی ماشاء اللہ. اسلام کی خاطر جہاں مردوں نے قربانیاں دی وہاں عورتوں نے بھی دی قربانیاں. تو بہرحال حبشہ میں رہتے رہتے ان کو کئی عرصہ گزر چکا تھا, تب وہاں انہوں نے سنا کہ مکہ کے حالات بدل گئے ہیں, اور وہ بات مشہور جو ہوئی تھی کہ مکہ کے لوگ سجدے میں گر گئے تھے ایک سورت سن کر, تو لوگوں کو وہاں خبر ملی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے. جب یہ لوگ واپس آئے تو پتہ چلا کہ نہیں, مسلمان نہیں ہوئے, وہ خبر غلط تھی. بہرحال پھر دوبارہ یہ واپس حبشہ نہیں گئے. واپسی پر مکہ آنے کے بعد دو روایت ہم کو ملتی ہیں. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال حبشہ ہی میں ہو گیا تھا, اور دوسری روایت طبقات ابن سعد اور ابن کثیر نے جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال مکہ آنے کے بعد ہوا, اور یہیں پر مکہ ہی میں سودا رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئی, پھر ان کے بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی عدت گزاری, اس کے بعد پھر جس وقت ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا کہا جاتا ہے. پھر ان کی عدت کا پیریڈ ختم ہوا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا قولہ بنت حکیم کے ذریعے سے, اور پھر ان کے والد اور ان دونوں کے مشورے سے رضامندی سے الحمدللہ یہ رشتہ طے ہوا اور پھر نکاح ہو گیا. اب مہر کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر بیویوں کا جو مہر تھا اور جو روایت سے بات پتہ چلتی ہے وہ 500 درہم تھا سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مہر میں بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 20 اونٹ تھے, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 20 اونٹ کی قیمت کا سونا تھا, اور باقی تمام ازواج مطہرات کا جو مہر تھا وہ 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا. جب سودہ رضی اللہ عنہ نکاح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں, وہ بھی آپ کا اسی طرح سے خیال رکھتی تھیں جیسے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ رکھتی تھیں. سودہ رضی اللہ عنہ نے گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی, آپ کی بیٹیوں کی بہت بہترین طریقے سے خبر گیری کی. کہا جاتا ہے کہ اسی دوران مکہ سے وہ پہلا گروپ واپس آیا تھا جس میں عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ تھی. جب یہ دونوں واپس آئے تو سودہ رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا. تو قیہ رضی اللہ عنہ چونکہ اپنے ان کی والدہ کا انتقال ان کے پیچھے ہو گیا تھا لہٰذا وہ بہت ہی آزردہ تھیں, اور وہ رونے لگی یا ان کو اپنی امی کی یاد آ گئی. تو کہا جاتا ہے کہ سودہ رضی اللہ عنہ نے ان کو آگے بڑھ چڑھ کر سنبھالا, ان کی ڈھارس بنائی اور ان کو ایک ماں کی طرح کا پیار دیا, اور پھر اس طرح سے وہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھیں. اور وہ جانتی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو خلا ہے وہ تو وہ پر نہیں کر سکتی, لیکن اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتی کہ اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں اور یہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بنا رہے. جب مشرکین کی طرف سے کوئی تکلیف ہوتی اللہ کے رسول کو تو سودہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو سپورٹ کرتی, ان کا دھیان بٹاتی اور ان کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھیں. پھر ایک اور سعادت ہمیں ملتی ہے, بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جو آپ کو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ سودہ بنت زمعہ جب آپ کی نکاح میں تھی اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا. آپ خود سوچے کہ جس وقت معراج کا واقعہ پیش آیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے تکذیب کر دی, کس طرح سے آپ کو جھٹلایا اور کس طرح سے آپ کا مذاق بنایا, لیکن سودہ بنت زمعہ اس وقت بھی استقامت کا پہاڑ بنی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا اور خود بھی ایمان لائیں. لہٰذا ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سودہ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اسلام کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے گزری. پھر 3 سال تک کہ تنہا سودہ رضی اللہ عنہ ہی آپ کے عقد نکاح میں نہیں, کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح تو ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. لہٰذا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سے مدینہ پہنچنے تک 8 مہینے تک سودہ رضی اللہ عنہ تنہا آپ کی بیوی تھی, اور تنہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کیا, اور اس دوران میں بہت ساری مشکلات بھی جھیلیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے مدینہ جانے کی بات ہونے لگی, اور مدینہ کے لوگ جب آئے اور پہلی بیعت عقبہ اور بیعت ثانیہ جب ہوئی اور اس میں مدینہ والوں نے سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا تو الحمدللہ مسلمانوں کے لیے مدینہ کے لیے راستے کھل گئے, اور ایک طرح سے مسلمانوں کو کہیں قدم جمانے کا موقع مل گیا. تب اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو اجازت دے دی کہ تم مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. پھر جب ہم سب جانتے کہ دار الندوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کی جان وہ لے لیں گے, نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے, تو جب یہ فیصلہ یہ سازش ہونے لگی تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ بھی آج کی رات ہجرت کر جائیں. تب اللہ کے رسول ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر گئے. پیچھے گھر میں سودہ رضی اللہ عنہ, آپ کی تینوں بیٹیاں زید بن حارثہ کی بیوی ام ایمن, ان کے بیٹے اسامہ بن زید اور علی رضی اللہ عنہ, یہ سب لوگ یہاں رہ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو وہاں سے پھر آپ نے زید بن حارثہ اور رافع جو کہ آپ کے غلام تھے ان کو بھیجا, کچھ درہم اور دینار دے کر بھیجا. تو زید بن حارثہ اور رافع کو 2 اونٹ اور 100 درہم دے کر مکہ بھیجا کہ وہ تمام آپ کی تینوں بیٹیوں کو, سعودہ رضی اللہ عنہ کو اور اسامہ بن زید اور ام ایمن کو لے آئیں. طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ اسامہ بن زید بالکل چھوٹے بچے تھے, یعنی 6 سال کے بچے ہوں گے وہ, اور ام ایمن تھی اور یہ باقی سارے لوگ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی بیوی, ان لوگوں نے ساتھ میں ہجرت کی. جب سودہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئیں تو کچھ عرصے کے بعد ہی پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی, اور عائشہ رضی اللہ عنہ ہم جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو بہت ہی محبوب تھی, اور سودہ رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی, اور ویسے بھی سودہ رضی اللہ عنہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جائے, لہٰذا وہ آپ کی خوشی کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی, اور وہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی تھی, ان کا جسم بھی بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا, اور سفر میں بھی وہ زیادہ آپ کے ساتھ نہیں جاتی تھی. لہٰذا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے اللہ کے رسول قرآن ڈالتے تو اس میں تمام ازواج کا نام ہوتا سوائے سودہ بنت زمعہ کے, اور ویسے بھی سودہ بنت زمعہ نے اپنی باری مجھے سونپ دی تھی. یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے, رسول اللہ تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر روز حال احوال دریافت کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے، لیکن رات کو قیام اسی کے پاس کرتے جس کی باری ہوتی۔ سعودہ رضی اللہ عنہ جب عمر رسیدہ ہو گئی تو انہوں نے خود عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی باری عائشہ کو ہبا کرتی ہوں۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سعودہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اللہ کے رسول سے جدا نہ ہوں۔ ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول ان کو چھوڑ نہ دے، لہٰذا انہوں نے پہلے کا پہلے اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول، میں اپنی باری عائشہ کو ہبا کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ ہی کی بیوی رہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ سکوں اور آپ سے کچھ سیکھ سکوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی محبت، کیسی ان کی قربانی، کیسا ان کا ایثار کہ اللہ کے رسول کی خوشی کو مد نظر رکھا اور اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی، ہبا کر دی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو رات قیام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اتنی سادہ دل اور اتنی سادہ مزاج تھی سودا کہ میرا دل نے چاہا کہ میں بھی انہی کے جیسی ہوتی۔ پھر ان کے اندر دجال سے کہا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈرتی تھی دجال سے۔ ایک دفعہ حفصہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ اور سودا بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ عنہن، تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا کہ دجال آنے والا ہے، اور ان کا مقصد تھا کہ صرف ایک یعنی حدیث کے ہی مفہوم کو انہوں نے تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ سودا رضی اللہ عنہ اتنا ڈر گئیں اور وہ کانپنے لگیں اور دوڑ کر اپنے حجرے میں چلی گئیں۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو سودا نے کہا کہ دجال آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، دجال ابھی نہیں آئے گا، لیکن وہ سب سے قریب ہے آنے والا، یعنی اب اس کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ کانپ رہی تھی دجال کے ڈر سے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ پتہ چلتا کہ انہیں کتنا خوف تھا، فتنوں سے کتنا ڈرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے سامنے کتنی دفعہ ذکر آتا ہے دجال کا، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، فتنوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن نہ آج ہمارا دل کانپتا ہے، نہ ہم ڈرتے ہیں، نہ ہمیں شیورنگ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ یعنی ہمارے دل کتنے زیادہ پتھر ہو گئے ہیں نا، اور ہمیں گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی کہ دجال کو، جس کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی فتنہ اتنا بڑا اور سنگین نہیں جتنا کہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ تو سعودہ رضی اللہ عنہ دجال سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور پھر عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم تو حدیث کا ذکر کر رہے تھے کہ دجال آنے والا ہے، اور وہ سچ سمجھ گئیں۔ ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے ان کا، لیکن واللہ عالم یہ کہاں تک صحیح ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ حریرا بنایا تھا، انہوں نے پیش کیا سعودہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن سعودہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھاتی یا میں نہیں استعمال کروں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو فورس کرنے لگی، لیکن وہ نہیں نہیں کہتی رہی۔ تب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے نہیں کھایا تو میں تمہارے منہ پر مل دوں گی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیالے سے حریرا لیا اور ان کے منہ پر مل دیا۔ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بھی اس کو اسی طرح سے کرو، تب سعودہ رضی اللہ عنہ نے بھی حریرا لیا پیالے سے، ان کے منہ پر مل دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب بدلہ برابر ہو گیا اور آپ مسکرائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے چھوٹا موٹا مزہ چلتا رہتا تھا، اور وہ ان کا جسم چونکہ بھاری ہو چکا تھا، ان کو برابر چلنا نہیں آتا تھا، اور اللہ کے رسول کے سامنے کبھی کبھی وہ اس طرح سے چلتی تھی جس کی بنا پر بے ساختہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن اللہ کے رسول نے اتنا طویل رکوع کیا تو اللہ کے رسول سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا، مجھے لگ رہا تھا کہ میری نکسیر پھوٹ جائے گی، یعنی ناک سے خون جاری ہو جائے گا، لہٰذا میں نے اپنی ناک کو دبا کر پکڑ کر رکھا۔ تو اللہ کے رسول اس بات پر مسکرائے۔ تو اس طرح کا چھوٹا موٹا ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کے اندر ہیومر بھی تھا، اور وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ پھر ان کے بارے میں ہمیں کچھ آیات ملتی ہیں کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات تو اپنے آپ کو کور کر کے ہی نکلتی تھیں، لیکن چہرے کا پردہ نہیں کرتی تھیں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے ملنے رات کے وقت، شاید ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے ہوں، تو وہ ملنے کے لیے گئی تھی رات کے وقت اللہ کے رسول سے، لیکن ان کی جسمانی حیثیت کی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عربی کا ایک جملہ ہے، الاقد عرفنا کی یا سودا، کہ اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اور اس بات پر سودا رضی اللہ عنہ کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزری کہ عمر رضی اللہ عنہ کیوں ان کو دیکھ رہے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ کہیں کہ آپ اس طرح سے گھر سے باہر نہ نکلا کریں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ پہلے سے کہا کرتے تھے کہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، یعنی ایک پردے کے اوپر بھی ان کا پردہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے لیے اسپیشل پردہ تھا کہ ان کے جو وہ کور کرتی تھیں، جو جلباب وہ لیتی تھیں، اس کے اوپر بھی ایک اور کور ہوتا تھا تاکہ ان کے جسم کی حیثیت بھی پتہ نہ چلے کسی کو۔ تو بہرحال کچھ لوگ سمجھتے کہ حجاب کر لینا کافی ہے، لیکن حجاب کافی نہیں ہے جب تک کہ جلباب نہ ہو، کیونکہ جلباب کیا کرتی ہے، آپ کو آپ کے جو جسم کے نشیب و فراز ہے اس کو کور کرتی ہے جلباب۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جو عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، یعنی پانچ واقعات ہم کو ملتے ہیں جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، اور وہی آیتیں نازل ہوئی بعد میں، اسی کا حکم آیا ماشاء اللہ۔ یعنی سبحان اللہ، کتنی بہترین ان کی سوچ تھی عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اور کیسا ان کا بہترین اجتہاد تھا۔ تو سودا رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ عمر نے مجھے دیکھا اور اس طرح سے جملہ کہا، تو کیا ہم باہر بھی نہ نکلے، نہیں ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اپنے گھروں سے ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ آیت بھی ہمیں سودا رضی اللہ عنہ ہی کے ذریعے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی، لیکن وہ جب جائیں گی گھر سے باہر تو کیسے نکلیں گی؟ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے کور کر کے نکلیں گی تاکہ شیطانوں سے تانپتا نہ پھرے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کا ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ جلباب کو اور حجاب کو تو ایک مذاق بنا لیا گیا ہے، یعنی اب تو ایسا بایا خریدا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے گویا کہ جسم پر ہی اس کو سٹچ کر دیا گیا ہو، اور بعض لوگ تو ابائے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، بس صرف حجاب کرتے ہیں کافی ہے اور سر کور کر لیا نہیں ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر بعض لوگوں کے جلباب یعنی ابایا بھی ایسا ہوتا ہے کہ آستین اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ بالکل اسی کے ناپ کی سیدھی گئی ہو۔ تو ایسا یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہی کچھ اور ہے۔ اسلام چاہتا ہی نہیں ہے کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو اس کے محاسن نظر آئیں، اور جیسے جو لوگ بھی علامت قیامت سن رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں قیامت کی نشانیوں ہی میں سے بتایا گیا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو آج کے دور میں ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہوں گی؟ مؤملات اور مائلات، قاسیات العاریات، کے کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہیں گی۔ مؤملات مائلات، خود مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اٹریکٹ کرنے والی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو آپ دیکھیں کہ سودا رضی اللہ عنہ کے اندر کتنی شرم و حیا تھی، یعنی کتنا ان کو اپنے آپ کے بارے میں وہ کیئر کرتی تھی حیا کے بارے میں، کہ کیوں عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا، اور کیوں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی صحیح کام کے لیے ان کو ٹوکا کہ آپ بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کریں، اور اس لیے وہ بلا وجہ نہیں گئی تھی گھر سے۔ اور اسکالرز اس کے کہتے ہیں، امام ذہبی اور علامہ جلال الدین سیوطی اور بہت سارے اسکالرز کا خیال ہے کہ سودا رضی اللہ عنہ کی جو خاص بات تھی تمام ازواج مطہرات میں کہ وہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹلی، بہت زیادہ وہ قرآن و سنت سے چمٹی ہوئی تھی، اور وہ اس کے بعد گھر سے نکلی ہی نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کے بعد سے وہ گھر سے باہر انہوں نے قدم نہیں نکالا، یعنی وہ حج کے لیے بھی نہیں گئیں۔ اور چند ازواج کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے، اس میں جب آپ کی ازواج بھی بیٹھنے لگی تو اس میں سے آپ کی کچھ ازواج حالت استحاضہ میں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعتکاف کیا۔ تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ سودا رضی اللہ عنہا تھی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون استحاضہ میں تھا، لیکن اس حالت میں بھی کچھ خواتین امہات المومنین نے اعتکاف کیا تھا۔ تو استحاضہ والی حالت پاک ہوتی ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی وجہ سے حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں، ان کی وجہ سے خواتین کو یہ پتہ چلا کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہیں لیکن بلا وجہ نہیں نکلیں گی۔ پھر ایک اور روایت پتہ چلتی ہے کہ سورہ انعام کی جو آیت نازل ہوئی وہ بھی سودا رضی اللہ عنہ کے سوال پوچھنے سے نازل ہوئی تھی، کہ ایک دفعہ سودا رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ چیز آئی کھانے کے لیے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے یہ حلال ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی ایک آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، پاکیزہ ہیں، صرف چند چیزیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہیں، باقی تمام چیزیں حلال ہیں۔ تو بہرحال سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو خاص طور سے اسکالرز کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی قرآن اور سنت سے چمٹی ہوئی تھی اور بہت زیادہ اس سے جڑی ہوئی تھی اور اسٹرکٹلی فالو کرنے والی تھی۔ ان کی جو گریٹ کوالٹی بتائی جاتی ہے کہ قرآن اور سنت کو سختی سے فالو کرنے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی علم سیکھا تھا اس پر بہت عمل کرتی تھی، انہوں نے قربانیاں دی تھی اس علم کے لیے، اور اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ العلم امام العمل، علم جو ہے امام ہے عمل کا، یعنی آپ جو ہے علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھیں کہ بغیر علم کے عمل بھی بعض اوقات انسان کو گڑھے میں گراتا ہے، جب اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط تو بھلا وہ کیسے عمل کرے گا۔ تو اس لیے علم بھی ضروری ہے، تو علم عمل کا امام کہا گیا علم کو۔ تو سودا رضی اللہ عنہ کی نالج بہت زیادہ تھی، اسٹرکٹلی فالو کرتی تھی، انہوں نے علم حاصل کیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ وقت گزارتی تھی، اور اپنی باری انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبا کر دی تھی۔ پھر ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، کچھ اسکالرز نے لکھا ہے کہ ان کے پہلے شوہر سے ان کو ایک بیٹا تھا، لیکن یہ بات زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ پھر ان کا جو سب سے اور ایک اہم خوبی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ زہد ان کے اندر بہت زیادہ تھا، زہد فی الدنیا۔ اور زہد کیا ہے؟ جیسے کہ آج کے زمانے میں جو زہد کی تصویر پیش کی جاتی ہے وہ زہد نہیں، بلکہ زہد تو یہ کہ دنیا ہاتھ میں رہے لیکن ناٹ ان یور ہارٹ، یعنی دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہو، آپ کے سامنے ہو، لیکن آپ کے دل میں بس نہ جائے دنیا، اس کو زہد کہتے ہیں۔ یعنی دنیا سے، دنیا کی رغبتوں سے پلٹانا، جیسے کہ اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں، امام ذہبی کا کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام یہ سب سے بڑے زاہد تھے، ان کے اندر سب سے زیادہ زہد تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے رکھی تھی لیکن دنیا ان کے دل میں نہیں بسی تھی، وہ دنیا کو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں استعمال کرتے تھے اور دنیا کے اندر وہ انوالو نہیں ہوئے تھے، بزی نہیں ہوئے تھے دنیا کے اندر، اور اس دنیا نے ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کیا تھا۔ یہی زہد ہے۔ تو ایکچوئل زہد کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا آپ کے پاس ہو لیکن آپ کا دل اس میں اٹکانا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے زاہد تھے، ہم جانتے ہیں آپ کتنے زیادہ دنیا سے بے پرواہ اور بے رغبت تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اچھے سے اچھا لباس بھی استعمال کیا، یمنی کپڑے جو اس زمانے میں بہت مشہور تھے وہ بھی آپ نے استعمال کیا، آپ روزانہ مسواک کرتے تھے، پرفیوم یعنی آپ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ آج کے دور کا جو زہد ہمیں نظر آتا ہے کہ جو لوگوں نے صوفیزم کی بنا پر جو زہد اختیار کیا کہ برے حال میں رہنا، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، ہاتھ میں کوئی میوزک کا انسٹرومنٹ ہے اور برے حال میں ہے، نہ بال صحیح سے ترتیب سے جمے ہوئے ہیں، نہ ہی اچھا لباس ہے اور نہ ہی غسل وغیرہ کا اہتمام ہے، یعنی گندگی سے قریب رہتے ہیں لوگ اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں، تو یہ زہد نہیں بلکہ یہ تو ریا ہے، وہ زہد کچھ اور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ ان کو کچھ گفٹ بھیجا اور وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی تھی۔ کہتی ہیں کہ اس دن ان کا روزہ تھا، وہ سمجھی کہ کچھ کھانے کی چیز آئی، کہا کہ پلیٹوں میں نکالو۔ جب پلیٹ میں نکالا گیا تو وہ اشرفیاں تھیں، کوائنز تھے، تو انہوں نے اسی وقت پلیٹس میں ڈال ڈال کر وہ تمام کا تمام شام ہونے سے پہلے تقسیم کر دیا، یعنی ایک ہی ایٹ اے ٹائم انہوں نے وہ تمام کی تمام تھیلی جو کہ کوائن سے بھری ہوئی تھی وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا زہد تھا ان کے اندر، یعنی دنیا سے بے رغبتی تھی۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آخری دور میں انہوں نے وفات پائی، اور یہی روایت زیادہ صحیح ہے کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے وفات پائی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے وفات پائی آخری دور میں۔ اور ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عباس کو جب کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو کسی نے ان کے کان میں سرگوشی کی اور ابن عباس نے فوراً اپنا سر سجدے میں جھکا دیا، دیر تک سجدہ کرتے رہے، جب سجدے سے سر اٹھایا تو ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ کیوں آپ نے فوراً سجدہ کیا، ایسی کیا خبر تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی آزمائش آتی ہے یا آپ کے اوپر کوئی مشکل آ پڑے تو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سب سے گریٹ ٹرائل ہے کہ ہماری ماں سودا بنت زما کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑا صبر آزما مرحلہ ہے، بہت بڑا ٹرائل ہے۔ انہوں نے علم دین کے لیے، اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں، اسی بنا پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا۔ سوچے ذرا کہ کتنا بڑا ان کا مرتبہ اور کتنا بڑا ان کا درجہ تھا۔ یہ تھیں سودا بنت زما رضی اللہ عنہ، جن کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں بھی ان کے جیسے ہوتی، ایسی ہی سادہ دل، اور بہت زیادہ ڈرنے والی تھیں اور بہت زیادہ اللہ کے رسول کی اطاعت گزار تھیں۔ انہوں نے خواہش کی تھی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میں آپ ہی کی بیوی رہنا چاہتی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی تھی، اور انہی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ ہمیشہ نیکی میں سبقت دے جانے والی تھی، ہر کام کو اول یعنی آگے بڑھ کر وہ کر لیتی تھی نیکی کا کام۔ جب ہم حج میں تھے اللہ کے رسول کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول چونکہ میرا جسم بھاری ہے اور مجھے دیر نہ ہو جائے، لہٰذا مجھے آپ مزدلفہ سے جلدی نکلنے کی اجازت دے دیجیے تاکہ وہ مینا جا کر کنکریاں مار سکیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو اسپیشل اجازت دے دی تھی کہ وہ فوراً پہلے جلدی نکل جائیں تاکہ وہ پہلے جا کر پھر یعنی رش میں وہ بیچ میں کہیں پھنس نہ جائیں، لہٰذا ان کو پہلے اجازت دے دی گئی کیونکہ وہ ان کو چلنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہم خواتین پر کتنا بڑا احسان ہے سودا رضی اللہ عنہ کا کہ ہم خواتین بھی رش کی وجہ سے اس طرح سے پھنس جائیں یا مشکل حالات ہوں یا پیروں سے اتنا چل نہ سکیں، تو اس صورت میں ہم تھوڑا سا مزدلفہ سے جلدی ارلی مارننگ نکل سکتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہا اور ان کو اپنی رضامندی کا اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خوبیاں ہم دیکھتے ہیں سودا رضی اللہ عنہ کی، کہ سادگی ان میں بہت زیادہ تھی، اپنی چیزیں دوسروں کو دینے کا جذبہ ان کے اندر زیادہ تھا، قربانی دینے کا جذبہ تھا، علم کے لیے بہت زیادہ بے چین رہتی، علم حاصل کرنے کے لیے سیکھتی تھی بہت زیادہ اللہ کے رسول سے، اور اس پر سختی سے عمل بھی کرتی تھی۔ اس لیے تمام اسکالرس کا ان کے بارے میں کہنا ہے اور تمام اسکالرس ان کے لیے عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی قرآن اور سنت کو فالو کرنے والی تھی۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی، یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جیسا علم سیکھنے والا بنائے، اسلام کے لیے قربانی دینے والا بنائے، اور قرآن و سنت کو اسٹرکٹلی فالو کرنے والا بنائے انہی کی طرح، اور ان کی جیسی حیا ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.